السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز کے احکام و مسائل، کتاب الصلاح، حدیث نمبر 476، عام راستوں پر مسجد بنانا جبکہ کسی کو اس سے نقصان نہ پہنچے جائز ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم لوگ ابھی ذکر کر رہے تھے، اور میں نے ابھی آپ لوگوں سے کہا کہ جو حدیث کی اہمیت اور ضرورت کے ہوم ورکس ہیں، سوالات کے جوابات جو آپ کو تحقیق کر کے لکھنے ہیں، تو اس کے تعلق سے جو میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ اب مزہ آ رہا ہے الحمدللہ آپ لوگوں کا ریٹن ورک دیکھ کر، اور وہ صحیح جملہ یاد آ رہا تھا کہ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے. واقعی میں بہت صحیح بات ہے، اور کسی بھی کورس کا حق اسی وقت ادا ہو سکتا ہے جب ہم اس میں خود اپنا ایفرٹ لگائیں، اپنا ریسرچ تحقیق ورک اس میں کریں لگائیں، ورنہ تو صرف چلتے پھرتے سن لینے سے، یہ چلنے پھرنے سے سن لیا اور بس چلتے چلتے ہی ایم سی کیوز دے دیا، تو یہ کوئی کورس نہیں ہوا. ویسے تو مجھے ایم سی کیوز پر کبھی بھی بھروسہ نہیں آتا ہے جب تک ریٹرن ورک نہ ہو. تو الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اب انشاءاللہ آپ لوگوں کے سمجھ میں زیادہ اور بہتر طریقے سے آئے گا. اور یہی بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ آپ سوچیں کہ ہمارے پاس کتنی اچھی پینس ہیں نا. اب آپ لوگ لکھ رہے ہوں گے تو آپ کو پین کی بھی ضرورت پڑی ہوگی، اور الحمدللہ گھر میں بچے ہیں تو پین وغیرہ ہوتی ہے. اور الحمدللہ ہم لوگ سب، آپ لوگ تعلیم القرآن کے اسٹوڈینٹس رہے ہیں تو لکھنے کے لیے آپ کے پاس چیزیں سب اویلیبل ہوں گی الحمدللہ. ایسا تو حال ہو نہیں سکتا کہ گھر میں پین ہی نہ ملے. تو مجھے وہی بات یاد آ رہی تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان احادیث کو اور قرآن کو کیسے لکھا ہوگا جبکہ ان کے پاس پیجز اویلیبل نہیں تھے، پیپرز نہیں تھے ان کے پاس. درخت کے پتوں پر اور جانور کی کھالوں پر، ہڈیوں پر، پتھروں پر، تختوں پر وہ لکھا کرتے تھے. امیجن کریے کہ لکھنے میں کتنی تکلیف جاتی ہے، پتھر پر لکھنے کے لیے کتنا ان کو تراشنا پڑتا ہوگا پتھر کو. اور کبھی کوشش کریے گا، ہم نے ہوم ورک دیا تھا ہماری حدیث کی کلاس میں یہ بھی، اور اگر آپ لوگ تیار ہو تو آپ کو بھی آگے چل کر دیں گے، کہ کبھی کوشش کریے کہ کوئی اسکن یا کوئی کپڑا لائیے اور اس کے اوپر لکھنے کی کوشش کریے، کتنا مشکل کام ہے لکھنا. اور کسی کھردرے پیپر پر آپ کبھی لکھیے، جو پہلے زمانے میں پپائرس جس کو کہتے تھے، جو پتے ہوتے تھے یا پیپر اتنا موٹا ہوتا تھا تو اس پر لکھنا بہت مشکل کام تھا، اور انک کو ڈبو ڈبو کر لکھنا پڑتا تھا. آپ کے جیسا تھوڑی تھا اتنا آسان کہ انک آپ کی پین میں ڈلی ہوئی آ رہی ہے الحمدللہ. اس زمانے میں انک پاٹ میں ہوتی تھی اور قلم کو تراشا جاتا تھا اور اس میں ڈبو ڈبو کر وہ لکھا کرتے تھے. آپ سوچیں کتنا ہاتھ دکھ جاتا ہوگا بار بار ڈبونا اور لکھنا، لیکن الحمدللہ انہوں نے اتنا لکھا. صحیح پہ صادقہ 1000 تقریباً احادیث تھیں اس میں جو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا. کتنی محنت سے لکھا ہوگا، لیکن سبحان اللہ کتنا بڑا کام تھا، آج تک ان کا نام باقی ہے. تو ہماری یہ جو چھوٹی چھوٹی کوششیں ہیں، آپ کا یہ ہوم ورک کرنا، آپ کا یہ ریسرچ ورک تحقیق کرنا ان سوالات کے لیے، علم کے حصول کے لیے جدوجہد کرنا، مشکلات سے گزرنا، یہ کیا رائے گا جائے گا؟ بالکل بھی نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی ہر کوشش، ہر جدوجہد، آپ کا ہر نقطہ، آپ کا ہر لفظ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول اور قابل وزن ہوگا عمل نامہ میں تولے جانے کے لیے الحمدللہ. تو اس کام کو سستی اور کاہلی سے نہ کریں، اور جان پر ادھار رکھ کر نہ کریں، خوشی خوشی کریں. اور خوش قسمت سمجھیں آپ کو کہ آپ تو وہ لوگ ہیں جو محدثین نے کام کیا الحمدللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا اتنے سارے لوگوں میں سے. ابھی کتنے، ابھی صبح میں ایک کسی کلاس کو میں ڈسکس کروا رہی تھی، جو لوگ واٹس ایپ پر کورس کرتے ہیں اور کبھی کبھار میں ان کو ڈسکس کروا دیتی ہوں، تو وہ یہی کر رہے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ لائیو اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی، ہر ایک کو ٹائم بھی نہیں ملتا، ہر ایک کے لیے وہ دن، وہ وقت، وہ سوٹیبل نہیں ہے، اور ہم ہر ایک کے لیے کر بھی نہیں سکتے. تو یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مواقع فراہم کیے، ہمیں وہ ٹیبل مہیا کیا، یعنی وہ جگہ دی، وہ حالات میسر کیے کہ جس میں ہم یہ پڑھ سک رہے ہیں، اور پڑھنے والے، پڑھانے والے اور لنک پرووائڈ کرنے والے سب موجود ہیں الحمدللہ، اور ایڈمن بھی ہے جو آپ کو اتنا سپورٹ کرتا ہے کہ بار بار میسیجز ڈالنا، لنک پرووائڈ کرنا، پھر وہاں ہوسٹ بن کر رہنا تھوڑی دیر تک، یعنی ایک انتظار ہی رہتا ہے نا جب تک کہ وہ دوسرا کوئی کام نہیں کر سکتے جو ایڈمن ہوتا ہے. تو کتنے لوگوں کو ایفرٹ لگانی پڑتی ہے ایک کلاس کے لیے، تب کہیں جا کر ایک کورس مکمل ہوتا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ لو ہم کو تو اتنا کام کرنا پڑا ہے، لکھنا پڑ رہا ہے، تو اسی کو ہم مشکل سمجھتے ہیں. تو کبھی صحابہ کے بارے میں سوچے اور محدثین کے بارے میں سوچے کہ انہوں نے کیا تکلیف اٹھا کر یہ علم ہم تک پہنچایا ہے. اللہ تعالی ہم سب سے قبول کرے، آمین. تو آئیے حدیث دیکھتے ہیں. مجھے امید ہے آپ بھی انجوائے کرتے ہوئے ہوم ورک کریں گے اور بہت مزہ آتا ہے، یقین جانے مجھے تو بہت مزہ آتا ہے. اور تحقیق ورک میں تو اب تو یہ حالانکہ بہت پرانی باتیں ہوں گی، لیکن اب دوسری فیلڈ میں تحقیق کی جا سکتی ہے اگر آپ ایک فیلڈ میں کر چکے ہیں آلریڈی الحمدللہ. تو اسپیشلی حدیث کی فیلڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، بہت ہی بہترین اور خوبصورت کام ہے یہ. عام راستوں پر مسجد بنانا جبکہ کسی کو اس سے نقصان نہ پہنچے جائز ہے. حسن بصری رحمہ اللہ علیہ اور ایوب اور امام مالک نے بھی یہی کہا ہے. ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے لیث بن سعد نے عقیل کے واسطے سے اور انہوں نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے کہا مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ رسول اکرم کی زوجہ مطہرمہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتلایا کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تو اپنے ماں باپ کو مسلمان ہی پایا، اور ہم پر کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام دن کے دونوں وقت ہمارے گھر تشریف نہ لائے ہوں. پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سمجھ میں ایک ترکیب آئی، تو انہوں نے گھر کے سامنے ایک مسجد بنا لی اور وہ اس میں نماز پڑھتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے. مشرقین کی عورت اور ان کے بچے وہاں تعجب سے سنتے اور کھڑے ہو جاتے اور آپ کی طرف دیکھتے رہتے. ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑے رونے والے آدمی تھے، جب قرآن کریم پڑھتے تو آنسوؤں پر قابو نہ رہتا. قریش کے مشرق سردار اس صورتحال سے گھبرا گئے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یعنی اپنی ملک میں مسجد بنانا چاہیے، جو آپ کی ملکیت والی زمین ہے تو وہاں پر آپ مسجد بنا سکتے ہیں. حافظ ابن حجر اسقلانی اس کا یہی مطلب لکھتے ہیں. اور غیر ملک میں منع ہے، یعنی اگر جو راستے ہیں یا دوسروں کی ملکیت والی زمین ہے وہاں بنانا منع ہے، لیکن ایسے راستوں میں جہاں سے جانے کے لیے راستہ موجود رہے اور اسے ہٹ کر بنایا جائے تو وہ بھی جائز اور درست ہے. بس چلنے والوں کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، تو بس راستے میں چلنے والوں کو تکلیف نہ ہو، ادروائز آپ وہاں مسجد بنا سکتے ہیں. باقی یہ تمام احادیث دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن جن راستوں پر نماز پڑھی ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل ہے، تو وہ ہم پوری چھوڑتے ہیں. اب حدیث نمبر 493 پر آئیے کہ امام کا سترہ مقتدیوں کو بھی کفایت کرتا ہے. یعنی امام اگر اپنے آگے سترہ رکھ لے تو کیا جو مقتدی ہے ان کے لیے بھی وہی ایک اکیلا سترہ کافی ہو جائے گا؟ آئیے دیکھتے ہیں. حدیث 493 ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے امام مالک نے ابن شہاب کے واسطے سے بیان کیا اور عبداللہ بن عتبا سے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک گدھی پر سوار ہو کر آیا، اس زمانے میں بالغ ہونے والا ہی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے لیکن دیوار آپ کے سامنے نہ تھی. میں صف کے بعض حصے سے گزر کر سواری سے اترا اور میں نے گدھی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور صف میں داخل ہو گیا، بس کسی نے مجھ پر اعتراض نہیں کیا. بظاہر تو سیم جو ٹاپک ہے اس سے اس کا کوئی جواز نہیں نکلتا، لیکن یہاں پر سترے کی بات آئی ہے کہ رسول اکرم کی عادت تھی کہ جب بھی آپ میدان میں نماز پڑھتے تو آپ سترا، آپ کے لیے برچھی گاڑ دی جاتی تھی وہاں پر، تو آپ کے سامنے سترا رہا ہوگا. اور عبداللہ بن عباس کیونکہ چھوٹے تھے اور ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے اس لیے وہاں سے وہ صف میں سے گزر کر چلے گئے. اور علامہ قسطلانی کہتے ہیں کہ امام شافعی کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ آپ سسم بغیر سترے کے نماز پڑھ رہے تھے. اس صورت میں حدیث اور باب میں کوئی مطابقت نہیں، اسی لیے اس حدیث پر امام بحقی نے یوں باب باندھا کہ یہ باب اس بارے میں ہے جو بغیر سترے کے نماز پڑھے، لیکن دوسری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی آپ میدان میں نماز پڑھتے ہمیشہ برچھی آپ کے سامنے ہوتی تھی. ٹھیک ہے، لیکن اب اگر کوئی برچھی نہ ملے تو میدان میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، یہاں پر اس حدیث سے دلیل نکلتی ہے، لیکن نماز کے سامنے سے گزرنے والوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اتنی دور سے گزرے جہاں سے سجدہ کرنے والے کو سجدہ کرنے میں کوئی تکلیف نہ ہو. ٹھیک ہے، تو امام کا سترہ نمازیوں کے لیے کافی ہو جائے گا، یہ صحیح ہے. یعنی ایک سترہ لگا دیا جائے تو باقی پورے مقتدی بھی اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. نمازی اور سترے میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ ہم سے عمر بن زرارہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالعزیز بن ابی حازم نے اپنے باپ ابو حازم سلمہ بن دینار سے اور انہیں سہل بن سعد سے، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ کرنے کی جگہ اور دیوار کے درمیان ایک بکری کے گزر سکنے کا فاصلہ رہتا تھا. تو یعنی اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ سجدہ کر سکے، ایسی جگہ سترا رکھیں یا دیوار سے ہٹ کر پڑھنا اور سامنے دیوار ہو تو اتنی جگہ ہو، فاصلہ ہو بیچ میں کہ آپ آسانی سے سجدہ کر سکیں. تو بہرحال یہاں پر اس وقت مسجد نبوی میں محراب نہیں تھا اور آپ ممبر کی بائیں طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے. اور ممبر اور دیوار کا فاصلہ اتنا ہوگا کہ ایک بکری کا بچہ نکل جائے، یہی باب کا مطلب ہے. اور ایک بلال رضی اللہ کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کعبہ میں نماز پڑھائی اور آپ میں اور دیوار میں 3 ہاتھ کا فاصلہ تھا. تو حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مسجد میں ممبر یا محراب بنایا جا سکتا ہے، یعنی مسجد میں رکھا جا سکتا ہے ممبر. اور محراب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا لیکن بعد میں بنایا گیا. تو بعض کہتے ہیں کہ بنانا جائز ہے، بعض کہتے ہیں کہ درست نہیں ہے. لیکن ممبر کے بارے میں تو بہت ہی واضح حدیث ہے کہ رسول اکرم نے ایک خاتون سے کہا تھا جن کا غلام تھا، وہ کارپینٹر تھا، تو انہوں نے اس غلام کے ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر بنوا کر دیا تھا. حدیث نمبر 502، ستونوں کی آڑ میں نماز پڑھنا. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نماز پڑھنے والے ستونوں کے ان لوگوں سے زیادہ مستحق ہیں جو اس پر ٹیک لگا کر باتیں کریں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو 2 ستونوں کے درمیان میں نماز پڑھتے دیکھا تو اسے ستون کے پاس کر دیا اور کہا کہ اس کی طرف نماز پڑھو. ہم سے وقی بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن ابی عبید نے کہا کہ میں سلمہ بن اقوا کے ساتھ مسجد نبی میں حاضر ہوا کرتا تھا. سلمہ رضی اللہ عنہ ہمیشہ اس ستون کو سامنے رکھ کر نماز پڑھتے جہاں قرآن رکھا رہتا تھا. میں نے ان سے کہا کہ اے وہ مسلم، میں دیکھتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اسی ستون کو سامنے رکھ کر نماز پڑھتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ خاص طور سے اسی ستون کو سامنے رکھ کر، یعنی کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسجد نبی میں ایک ستون کے پاس قرآن صندوق میں رکھا رہتا تھا، اس کو ستون مصحف کہا کرتے تھے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے 7 قرآن کی کاپی بنوائی تھی لکھوا کر، اور 7 بڑے بڑے جو اسٹیٹس تھے شہر وہاں بھیج دیا تھا. تو یہاں اسی کا ذکر ہے کہ یعنی ستون سامنے ہوں آپ کے. یعنی ایکچولی امام بخاری ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بیچ میں ستون نہ دے، یا تو ستون سے آگے ہٹ کر نماز پڑھو، یا ستون سے اتنا پیچھے نماز پڑھو کہ وہ آگے رہے ستون تمہارے. اور یہ جو نماز پڑھ رہے تھے، دراصل یہ مغرب کی اذان کے فوراً بعد جو 2 نفل پڑھی جاتی ہیں جو کہ رسول اکرم سے ثابت ہیں، ہلکی پھلکی 2 رکعتیں پڑھنا سنت سے ثابت ہے. اور صحابہ کرام کا یہ معمول تھا، وہ رسول اکرم کے زمانے میں یا بعد میں بھی، وہ 2 رکعت مغرب کی اذان ہوتے ہی فوراً پڑھ لیا کرتے تھے. رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ جو چاہے پڑھے، جو چاہے نہ پڑھے. یعنی فرض نہیں ہے یہ، لیکن مستحب ہے. تو اگر آپ اکیلے نفل نماز پڑھ رہے ہوں مسجد میں، تو پھر ایسی جگہ نماز پڑھے جہاں پر کسی کو گزرنا ہو تو مشکل نہ ہو، سامنے کوئی ستون وغیرہ ہو جو آپ کا سترا بن جائے. 2 ستونوں کے بیچ میں نماز اگر اکیلا ہو تو نماز پڑھ سکتا ہے. ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے جویریہ بن اسما سے نافی نے، انہوں نے عبداللہ بن عمر سے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے اور اسامہ بن زید، عثمان بن طلحہ اور بلال رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے. آپ دیر تک اندر رہے، پھر باہر آئے اور میں سب لوگوں سے پہلے آپ کے پیچھے ہی وہاں آیا. میں نے بلال سے پوچھا کہ رسول اکرم نے کہاں نماز پڑھی تھی. انہوں نے بتایا کہ آگے کے 2 ستونوں کے بیچ میں آپ نے نماز پڑھی تھی. اور نیچے کی حدیث بھی دیکھ لیجیے، پھر بعد میں ڈسکس کرتے ہیں کہ رسول اکرم کعبہ کے اندر تشریف لے گئے، اسامہ بن زید، بلال اور عثمان بن طلحہ بھی آپ کے ساتھ ہے. پھر عثمان نے کعبے کا دروازہ بند کر دیا اور آپ اس میں ٹھہرے رہے. جب آپ باہر نکلے تو میں نے بلال سے پوچھا کہ رسول اکرم نے اندر کیا کیا. انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک ستون کو تو بائیں طرف چھوڑا اور ایک کو دائیں طرف اور 3 کو پیچھے، اور اس زمانے میں خانہ کعبہ میں 6 ستون تھے. پھر آپ نے نماز پڑھی. تو اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ ایکچولی جب جماعت کے ساتھ آپ کھڑے رہیں گے اور بیچ میں ستون آ جائے گا تو کیا ہوگا، صف میں خلل پیدا ہوگا، بیچ میں ایک دراڑ آ جائے گی، سمجھے، گیپ آ جائے گا. تو جب باجماعت نماز پڑھ رہے تو ستون بیچ میں نہیں آنے دینا چاہیے. لیکن اگر آپ جب اکیلے پڑھ رہے ہوں تو پھر بیچ میں آئے، یا سامنے آئے، یا دائیں آئے، یا بائیں آئے، کیسا بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ ہر وقت ہی ستونوں کے بیچ میں نماز پڑھے، تو آپ دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ دوسری احادیث یہ بات ثابت ہے کہ ستونوں کو بیچ میں نہ لایا جائے باجماعت نماز میں، کیونکہ صف میں گیپ پڑ جائے گا. تو باجماعت نماز کی حالت میں آپ ستونوں سے آگے کھڑے رہیں گے تاکہ بیچ میں خلل نہ ہو، اور اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں کہیں پر بھی. اور آج کل تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہر مسجد میں ستون ہے، کیونکہ بہت بڑی بڑی مسجدیں ہوتی ہیں. اگلی حدیث دیکھیے، حدیث نمبر 507، اونٹنی اور اونٹ اور درخت اور پالان کو سامنے کر کے نماز پڑھنا. اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے یہاں عثمان بن طلحہ کا نام آیا تھا، آپ لوگ بتا سکتے ہیں عثمان بن طلحہ کون ہے؟ کعبۃ اللہ کی چابی ان کے پاس رہتی تھی، کیونکہ پہلے سے ان کے خاندان کے پاس رکھی چلی آ رہی تھی. تو فتح مکہ کے دن عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم سے کہا تھا کہ چابی اب میرے پاس دے دیجیے، ہمارے حوالے کر دیجیے، یعنی بنو ہاشم کے پاس آ جائے گی. تو رسول اکرم نے نہیں دی تھی ان کو، اپنے چچا کو بھی، اور واپس عثمان بن طلحہ کو بلا کر انہیں کے ہاتھ پر رکھ دی، لوٹا دی، اور کہا کہ تم سے کوئی ظالم ہی یہ چابی چھین سکے گا. تو آج تک وہ چابی انہیں کے خاندان والوں کے پاس ہے. ابھی بھی ہر سال حج سے پہلے یہاں کے جو ذمہ داران ہیں وہ انہی کے خاندان سے چابی منگوا کر کعبۃ اللہ کو کھولتے ہیں اور پھر اس کی صفائی کرواتے ہیں، پھر چابی انہی کے پاس دے دی جاتی ہے۔ برچھی ایکچولی یہ لوہے کا ایک لمبا سا ایک آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، سامنے سے جس کو بہت نیزے کی طرح ہوتا ہے، بہت شارپ ہوتا ہے۔ آپ زمین میں اس کو گاڑیں ٹھوکیں تو کھڑا ہو جائے گا، وہ ستون کی طرح ہوتا ہے، جیسے نیل ہوتا ہے نا چھوٹا، تو ایسا سمجھے کہ یہ لمبا سا ہوگا اور لمبا برچھی۔ اونٹنی اور اونٹ اور درمیان اور کلی درخت اور پالان کو سامنے کر کے نماز پڑھنا۔ ہم سے محمد بن ابی بکر مقدمی بصری نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے معتمر بن سلیمان نے عبید اللہ بن عمر سے، وہ نافع سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اپنی سواری کو سامنے عرض میں کر لیتے اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ عبید اللہ بن عمر نے نافع سے پوچھا کہ جب سواری اچھلنے کودنے لگتی تو اس وقت آپ کیا کرتے تھے؟ نافع نے کہا کہ آپ اس وقت کجاوے کو اپنے سامنے کر لیتے اور اس کے آخرے سے کی جس پر سوار ٹیک لگاتے ایک کھڑی سی لکڑی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، اور عبداللہ بن عمر بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر اس سے ایکچولی یہ ثابت کیا گیا ہے کہ امام بخاری ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اونٹنی پر اونٹ کو اور پالن کی لکڑی پر درخت کو قیاس کیا ہے، یعنی آپ اپنی سواری کو کھڑا کر سکتے ہیں سامنے، اور سواری میں جو لکڑی ہوتی ہے جس پر ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں، لکڑی کا جو وڈن ٹائپ کچھ ایک ٹیک لگانے کا ہوتا ہے پیچھے سے، تو اس کو آپ اپنا سترا بنا سکتے ہیں، اس طرح سے عزم کر سکتے ہیں۔ چارپائی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر بن عبد الحمید نے بیان کیا، منصور بن معتمر سے، انہوں نے ابراہیم نخعی سے، انہوں نے اسود بن یزید سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے، آپ نے فرمایا تم لوگوں نے ہم عورتوں کو کتوں اور گدھوں کے برابر بنا دیا، حالانکہ میں چارپائی پر لیٹی رہتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور چارپے کے بیچ میں آ جاتے، یہ چارپے کو اپنے اور قبلے کے بیچ میں کر لیتے، پھر نماز پڑھتے، مجھے آپ کے سامنے پڑا رہنا برا معلوم ہوتا، اس لیے میں پائتی کی طرف سے کھسک کر لحاف سے باہر نکل جاتی۔ یعنی یہاں پر ایکچولی یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ رسول اکرم نماز پڑھ رہے ہوتے اور چارپائی آپ کے اور قبلے کے بیچ میں ہوتی، تو ترجمہ یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی کو اپنے اور قبلے کے بیچ میں کر لیتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اصل میں، جس میں ابو ہریرہ شاید اس کے راوی ہیں یا انس بن مالک اس کے راوی ہیں، کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عورتوں اور بچوں، عورتوں اور گدھوں کے گزرنے سے نماز نہیں ہوتی سامنے سے، تو اس پر عائشہ رضی نے یہاں پر تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کری کہ تم لوگوں نے ہمیں گدھوں اور اس میں شامل کر لیا گھوڑوں میں، جبکہ میں خود رسول اکرم کے سامنے سوئی ہوتی اور آپ سلسل نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ چاہیے کہ نماز پڑھنے والا اپنے سامنے سے گزرنے والے کو روک دے۔ عبداللہ بن عمر نے کعبہ میں جبکہ آپ تشہد میں بیٹھے ہوئے تھے روک دیا تھا اور کہا اگر وہ گزرنے والا لڑائی پر اتر آئے تو اس سے لڑے۔ عبداللہ بن عمر کے اس اثر کو ابن ابی شیبہ اور عبدالرزاق نے نکالا، اس سے ان لوگوں کا رد مقصود ہے جو کعبہ میں نمازی کے سامنے سے گزرنا معاف جانتے ہیں۔ ہم سے ابو معمر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یونس بن عبید نے حمید بن ہلال کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے ابو صالح زکوان سمان سے کہ ابو سعید خدری نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے ابو سعید خدری کو جمعہ کے دن نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ کسی چیز کی طرف منہ کیے ہوئے لوگوں کے لیے اسے آڑ بنائے ہوئے تھے۔ ابو معید کے بیٹوں میں سے ایک جوان نے چاہا کہ آپ کے سامنے سے ہو کر گزر جائے، ابو سعید نے اس کے سینے پر دھکا دے کر باز رکھنا چاہا، جوان نے چاروں طرف نظر دوڑائی لیکن کوئی راستہ سوائے سامنے سے گزرنے کے نہ ملا، اس لیے پھر وہ اسی طرف سے نکلنے کے لیے لوٹا، ابو سعید نے پہلے سے بھی زیادہ زور سے دھکا دیا، اسے ابو سعید سے شکایت ہوئی، وہ اپنی شکایت مروان کے پاس لے گیا، اس کے بعد ابو سعید بھی تشریف لے گئے۔ مروان نے کہا اے ابو سعید، آپ میں اور آپ کے بھتیجے میں کیا معاملہ پیش آیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا جب کوئی شخص نماز کسی چیز کی طرف منہ کر کے پڑھے اور اس چیز کو آڑ بنا رہا ہو، پھر اگر کوئی سامنے سے گزرے تو اسے روک دینا چاہیے، اگر اب بھی اسے اصرار ہو تو اسے لڑنا چاہیے کیونکہ وہ شیطان ہے، تو نمازی کے آگے سے گزرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے، گزرنے والا جان بوجھ کر یہ حرکت کر رہا ہو تو یہ تو بالکل منع ہے اور ایسے شخص کو روکا جا سکتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکہ میں جب ہم جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر حرم میں، مطاف کے ایریے میں اسپیشلی، یا پھر کہیں باہر بھی دالان میں، اور اسپیشلی رمضان میں یا حج کے دوران، ہر جگہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ نہ پیچھے سے گزر سکتے ہیں نہ سامنے سے گزر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو مجبوری ہے، جیسے مثال کے طور پر کچھ لوگ بس سے عمرہ جاتے ہیں یا کچھ لوگ فلائٹ سے جاتے ہیں، اب ان کو پہنچنا ہوتا ہے اور اگر وہ جلدی نہ پہنچے تو یا تو ان کی فلائٹ مس ہو سکتی ہے، بس مس ہو سکتی ہے، تو کیا کریں؟ تو جتنی سجدے کی جگہ ہے اتنی چھوڑ کر آپ وہاں سے گزر جائیں، یعنی ایگزیکٹ سجدے کی جگہ پر نہ جائیں یا گزریں، اس سے ہٹ کر چلے جائیں۔ اب دیکھیں اسی لیے تو لوگوں سے بھی کہا جاتا ہے کہ جہاں لوگوں کا دل وہاں کیا کرتا ہے، جہاں دل چاہتا ہے نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ تھوڑی سی ایسی جگہ رکھ کر نماز پڑھیں، دیکھ کر نماز پڑھیں جہاں سے لوگوں کا گزر نہ ہو، لیکن لوگوں کو بھی کچھ سمجھنی ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی تکلیف میں ڈالتے ہیں، خود بھی تکلیف میں پڑتے ہیں۔ تو کیوں منع کیا جاتا ہے؟ اصل میں کیونکہ نمازی کے آگے سے جو گزرنے کا گناہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ جو اگلی حدیث آ رہی ہے 510، ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے عمر بن عبداللہ کے غلام ابو نذر سالم بن ابی امیہ سے، انہوں نے بسر بن سعید سے کہ زید بن خالد نے ابو جہم عبداللہ انصاری کی خدمت میں ان سے بات پوچھنے کے لیے بھیجا کہ انہوں نے نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنے والے کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے۔ ابو جہم نے کہا کہ رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا جانتا ہے کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے تو اس کے سامنے سے گزرنے پر 40 تک وہیں کھڑے رہنے کو ترجیح دیتا، 40 تک۔ اور یہ جو 40 ہے وہ کہتے ہیں جو سننے والے تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں رہا کہ انہوں نے 40 دن کہا تھا، یہ 40 مہینے، یہ 40 سال۔ دیکھیں صحابہ اکرام کی ایمانداری یا تابعین کی ایمانداری کہ اگر ان کو یاد نہیں رہا تو وہ آگے لفظ خود سے نہیں بڑھائیں گے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر بھی ایمانداری کوئی ہو سکتی ہے؟ کتنا خیال رکھا گیا حدیث میں، ایک لفظ کو بھی اپنی طرف سے ایڈ نہیں کیا گیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے، لیکن اگر اس نے سترہ رکھ دیا ہو تو آپ اس کے سترے کے باہر سے گزر سکتے ہیں، اور اگر سترہ بھی نہ ہو اور جگہ بھی کم ہو تو پھر کیا کریں؟ تو کوشش کریں کہ تھوڑی دیر رک جائیں، نماز ختم ہونے کا انتظار کر لیں اگر کوئی آپ کو ایمرجنسی نہ ہو، اور اگر جانا ہی ہے، ضرورت پیش آ جائے، ایمرجنسی ہو، جانا ہے جلدی، تو پھر اپنے آپ کے ہاتھ میں جو پرس ہے یا کوئی بھی چیز آپ کے سامنے اسٹک وغیرہ خود سے وہاں رکھ کر اس کے باہر سے گزر جائیں۔ پھر نماز پڑھتے وقت ایک نمازی کا دوسرے شخص کی طرف رخ کرنا کیسا ہے؟ اور عثمان رضی اللہ عنہ نے ناپسند فرمایا کہ نمازی کے سامنے منہ کر کے بیٹھے۔ امام بخاری نے فرمایا کہ کراہیت جب ہے کہ نمازی کا دل ادھر نہ ادھر نہ لگ جائے۔ اگر دل نہ لگے تو زید بن ثابت نے کہا کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں، اس لیے کہ مرد کی نماز کو مرد نہیں توڑتا۔ ہم سے اسماعیل بن خلیل نے بیان کیا، کہا ہم سے علی بن مسہر نے بیان کیا سلیمان عامش کے واسطے سے، انہوں نے مسلم بن سبی سے، انہوں نے مسروق سے، اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ ان کے سامنے ذکر ہوا کہ نماز کو کیا چیز توڑ دیتی ہے، لوگوں نے کہا کہ کتا، گدھا اور عورت بھی نماز کو توڑ دیتی ہے جب سامنے آ جائے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ تم نے ہمیں کتوں کے برابر بنا دیا، حالانکہ میں جانتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، میں آپ کی اور آپ کے قبیلے کے درمیان سامنے چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی، مجھے ضرورت پیش آتی تھی اور یہ بھی اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ خود کو آپ کے سامنے کر دوں، اس لیے میں آہستہ سے نکل آتی تھی۔ تو اس سے کیا نکلا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سامنے لیٹی رہتی تھی، لیکن وہ خود اسے مکروہ جان کر ادھر ادھر سرک جایا کرتی تھی۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ رسول اکرم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تہجد کی، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے پیر لمبے ہوتے تھے، وہاں پر جب رسول اکرم سجدے میں جاتے تو عائشہ رضی اللہ عنہا کے پیروں کو ٹچ کرتے تو اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، جب وہ سجدہ کر کے کھڑے ہو جاتے تو وہ اپنے پاؤں لمبے کر دیتی تھی۔ تو اس کا مطلب کہ عورتوں سے نماز ٹوٹتی ہے؟ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں، جنہوں نے عورتوں کو کتوں گدھوں کے برابر ملا دیا؟ اور آپ دیکھیں بعض چیزیں ایسی تھیں، جیسے ایک اور حدیث میں ہے، اور ہمیں خود رسول اکرم کی دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نحوست کوئی چیز ہوتی نہیں اسلام میں، یعنی کسی کا منحوس ہونا ثابت نہیں ہے اسلام میں، ہے نا، یہ بات تو ہم جانتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ گھر، گھوڑا اور عورت میں نحوست ہے، اور حالانکہ اوتھینٹک حدیث ہے یہ، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ اس کی ایکسپلینیشن دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ اللہ رحم کرے فلاں فلاں صحابی پر، یعنی جنہوں نے یہ حدیث بیان کی، رسول اللہ فرما رہے تھے کہ یہود کہتے ہیں گھر، گھوڑے اور عورت میں نحوست ہوتی ہے۔ تو آپ یہود کی بات کر رہے تھے، سننے والے صحابی نے وہ پہلا جملہ نہیں سنا، وہ بعد میں داخل ہوئے، انہوں نے بعد کا جملہ سن لیا، تو بولا عورت میں کیسے نحوست ہو سکتی، پھر تو کوئی بھی عورت سے شادی ہی نہ کرتا، ہے نا، گھروں میں رہتے ہی نہ ہم۔ اور آج بھی آپ دیکھیں جو اہل کتاب ہیں ان کا کانسیپٹ کیا ہے کہ گناہوں کی پوٹلی کس کو کہتے ہیں؟ وہ شیطان کی علیہ کار، گناہوں کی پوٹلی، آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوانے والی کون ہے ان کے نزدیک؟ عورت۔ جی ہاں، کہتے ہیں ہر گناہ کی جڑ یا ہر گناہ کی وجہ عورت ہی ہے، مرد تو بالکل اب کیا کہیں۔ تو اسلام ہمیں کانسیپٹ دیتا ہے کہ ایون وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جنت میں جب آدم اور حوا کو رکھا تو گناہ ایک سے ہوا تھا کہ دونوں سے ہوا تھا؟ ہما کا لفظ آتا ہے، ہر اس میں تسمیے کا صیغہ آتا ہے، کیا ایک اکیلی عورت کو وہاں پر ذمہ دار ٹھہرایا گیا؟ نہیں، دونوں سے ہوئی تھی غلطی، مرد سے بھی اور عورت سے بھی۔ جی ہاں، سوئے ہوئے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ہم سے مسرد بن مسرحد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یحیی بن سعید قطان نے، کہا ہم سے شام بن عروہ نے، اور کہا مجھ سے میرے باپ نے۔ اچھا، کون تھے؟ ہشام بن عروہ۔ یعنی ہشام کس کے بیٹے ہوئے یہاں پر؟ عروہ کے. جی, اور عروہ کس کے بیٹے تھے؟ زبیر بن عوام کے. جی, ویری گڈ, ماشاء اللہ, بارک اللہ فی. تو کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہتے اور میں آپ کے سامنے بچھونے پر آڑی سوئی ہوئی پڑی ہوتی. جب آپ وتر پڑھنا چاہتے تو مجھے بھی جگا دیتے اور میں بھی وتر پڑھ لیتی تھی. سبحان اللہ. تو اگر کوئی ایسا ہو کہ بعض وقت بیڈ روم چھوٹا ہوتا ہے یا ایسے رخ پر قبلہ ہوتا ہے کہ سامنے ہو سکتا ہے بیوی یا شوہر سوئے ہوئے ہوں اور تہجد پڑھنی ہو تو کیا کریں؟ اب دیکھیں, پہلے تو گھر کتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, جب اگر سب مہمان آ جاتے تھے, اور پہلے تو یہ بہت عام تھا نا وہاں پر ہمارے ممالک میں, انڈیا پاکستان میں بھی ایسے ہوتا ہوگا. جیسے پھپھیاں آتی ہیں, چچا چچی, تایا تائی آتے ہیں, یا ننھیال سے کوئی آ جاتا ہے اور سارے کمرے اکوپائڈ ہوتے ہیں. اب نماز پڑھنے رات میں تہجد کے لیے, فجر کے لیے, وہ ہو سکتا ہے باقی سارے مہمانوں کو تو آپ زبردستی نہیں کر سکتے اگر وہ نہیں جاگ رہے ہوں تہجد کے لیے. تو بعض وقت نماز پڑھنے کو جگہ نہیں ہوتی ہے, تو کچھ لوگ کچن میں نماز پڑھ لیتے ہیں جہاں جگہ مل جاتی ہے, کچھ لوگ بیڈ روم میں ہی اپنے مشکل سے بچوں کے پیر ادھر ادھر سرکا کر نماز پڑھ لیتے ہیں اگر بچے وہاں پر سو رہے ہوں تو, ہے نا. جی, مجھے یاد آتا ہے ہم ہمیشہ ہم اپنے امی کو دیکھتے تھے کہ وہ تہجد میں کچن میں نماز پڑھتی تھی جب سارے مہمان آئے ہوتے تھے اور سارے روم فل ہوتے تھے سونے کی وجہ سے. تو بالکل پڑھ سکتے ہیں, جہاں جگہ ملی نماز پڑھی جا سکتی ہے, بس وہ صاف ستھری جگہ ہو. بس حمام میں نماز پڑھنے سے رسول اکرم نے منع کیا ہے, قبرستان اور حمام سے. اگلی حدیث بھی سیم وہی ہے لیکن ہم پھر بھی پڑھ لیتے ہیں. عورت کے پیچھے نفل نماز پڑھنا. ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا, کہا ہمیں امام مالک نے خبر دی عمر بن عبیداللہ کے غلام ابو النضر سے, انہوں نے ابو سلمہ بن عبداللہ بن عبد الرحمن سے, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ سے, آپ نے فرمایا میں رسول اکرم کے سامنے سو جایا کرتی تھی, میرے پاؤں آپ کے سامنے پھیلے ہوئے ہوتے, جب آپ سجدہ کرتے تو پاؤں کو ہلکے سے دبا دیتے اور میں انہیں سکیڑ لیتی, پھر جب قیام فرماتے تو میں انہیں پھیلا دیتی. اسی زمانے میں گھروں کے اندر چراغ نہیں ہوتے تھے. تو سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ اس سے پتا چلے کہ نماز میں ٹچ کرنا بھی جائز ہے ہاتھ سے. یعنی رسول اکرم نماز میں ہاتھ سے ٹچ کر دیتے کہ یعنی اب میں سجدہ کر رہا ہوں تو وہ پیر سمیٹ لیتی تھی تاکہ آپ سجدہ کر سکیں اس جگہ, پھر جیسے آپ سجدہ کر کے اٹھ کھڑے ہوتے وہ اپنے پیر لمبے کر لیا کرتی تھی. تو کتنا آسان ہے ہمارا دین, آپ بتائیں, سوچیں ذرا. الحمدللہ. ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں پھر ڈسکس کرتے ہیں. اس شخص کی دلیل جس نے یہ کہا کہ نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی. ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا, کہا ہم سے میرے باپ نے, کہا کہ ہم سے عامش نے, کہا کہ ہم سے ابراہیم نے اسود کے واسطے سے, انہوں نے عائشہ سے رضی اللہ عنہا. ایک اور سند ہے کہ ان کے سامنے چیزوں کا ذکر ہوا جو نماز کو توڑ دیتی ہیں, یعنی کتا, گدھا اور عورت. اس پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ تم لوگ نے ہمیں گدھوں اور کتوں کے برابر کر دیا, حالانکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ میں چارپائی پر آپ کے اور قبلے کے بیچ میں لیٹی رہتی تھی, مجھے کوئی ضرورت پیش آئی اور چونکہ یہ بات پسند نہ تھی کہ آپ کے سامنے جبکہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں بیٹھوں اور اس طرح آپ کو تکلیف ہو, اس لیے میں آپ کے پاؤں کی طرف سے خاموشی کے ساتھ نکل جاتی تھی. تو امام بخاری یہاں پر اس حدیث کا جواب دینا چاہتے ہیں اصل میں کہ کتے, گدھے اور عورت نماز کو توڑ دیتی ہیں. تو یہ بھی حالانکہ حدیث میں ہے اس طرح کی, لیکن ایسا نہیں ہے, نماز نہیں توڑتی یہ چیزیں. ہاں, نماز میں خشوع میں خلل پیدا ہو سکتا ہے ان چیزوں کے سامنے سے, کیونکہ ایکچولی عورت میں اٹریکشن ہوتا ہے نا, صنف مخالف ہے, تو مردوں کو اٹریکشن ہو سکتا ہے عورت سے اس کے گزرنے سے. تو اب ظاہر سے بہت ایسا ہوتا ہوگا نا, دیکھا ہوگا نا آپ نے کہ نہ چاہتے بھی انسان دیکھتا ہے کہ کون ہے, کیسے ہے, کیا ہے, اگر بے پردہ ہو تو. تو اس سے خشوع میں فرق پڑ سکتا ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سے نماز ہی ٹوٹ جائے گی. تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کی تربیت ضروری سمجھی. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسرے کے عمل سے نماز ٹوٹ سکتی ہے, تو نہیں ٹوٹ سکتی. تو نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی, یعنی کسی دوسرے کا کوئی عمل خاص طور سے سامنے سے گزرنا نماز کو نہیں توڑتا. جو ہمارے یہاں مشہور ہے نا بات, کہتے ارے نماز ٹوٹ گئی, وہ سامنے سے گزر گئے, ہے نا, کہتے نہیں کہتے ہیں. ایون چھوٹا بچہ بھی گزر جاتا ہے کہتے ہیں ارے نماز ٹوٹ گئی. تو نیچے والی حدیث بھی سیم ہے کہ نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی. عائشہ رضی اللہ عنہا خود وہاں پر سوئی ہوتی تھی اور رسول اکرم نماز پڑھتے تھے اور وہ آپ کے سامنے قبلے کے درمیان میں بستر پر لیٹی رہتی تھی, تو اس سے نماز نہیں توڑتی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.